الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف فانصب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے اس درس قرآن میں اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے اور اصلاح احوال و اصلاح افکار اور اصلاح اعمال کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ہم ذکر کر رہے تھے۔ ہمارا سبق اس طرف تھا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کو اپنی تمام تر تخلیق کا شاہکار قرار فرمایا اور اسے احسن تقویم کا لقب عطا فرمایا اور ہر قسم کی خوبی کا جامع اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کو بنایا۔ کائنات کی تمام تر سعادتوں اور کرامتوں اور عظمتوں اور برکتوں کا مرکز حضرت انسان ہی کو اللہ رب العالمین نے قرار دیا، بشرطے کہ انسان اپنی اصل سعادت سے واقف ہو جائے اور اپنی اصل سعادت سے وہ بہرہ مند ہو جائے۔ اور وہ اصلی سعادت جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو انسان کے لیے باعث کمال اور باعث ترقی اور باعث و شرف قرار دیا ہے، جس کی بنا پر وہ تمام اللہ رب العالمین جل مجدہ کے اخلاق مخلوق کے افراد پر اور تمام خلق پر ممیز و ممتاز ہوتا ہے، وہ سعادتیں جو انسان کے اندر ودیت ہے، جو اس کا اصل کمال ہے اور تمام کائنات میں اسے متعارف کراتی ہے اور اس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج، اس کے سر پر اس شرف کے پانے کی بنا پر، اس کو اپنانے کی بنا پر رکھا جاتا ہے، وہ سعادت کی طرف ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اور تمام قرآن آیات اور احادیث کریمہ کا خلاصہ لب لباب محققین، علم الاخلاق کے ماہرین اور علم تصوف کے ماہرین اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ سعادتیں انسان کی اصل میں تین سعادتیں ہیں، ایک سچ بولنا ہے، ایک عدل سے کام لینا ہے اور ایک امانت میں خیانت نہ کرنا ہے۔ ہم نے اس پر قدر تفصیل کے ساتھ کئی دروس میں اس کے مقدمات کو پے در پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور اس سے متعلق مزید اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اور طبیعتوں کو اس جذبے سے آشنا کرنے کی ہم نے اپنے آپ سے کوشش کی کہ جس کی بنا پر ہمارے لیے سچ بولنا، عدل اور امانت تکلف نہ رہے بلکہ وہ ہماری عادت اور طبیعت کا تقاضا بن جائے۔ اسی بنا پر ہم نے کئی جمعۃ المبارکہ کے دروس کے اندر متفرق طریقوں سے، مختلف طریقوں سے اس جہت کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تعبیر اور اس سے متعلق تشریحات ہم نے کئی جمعے مختلف انداز میں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، تاکہ اس اعتبار سے کہ عمل محض عمل نہ رہے بلکہ ان باتوں کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ ساتھ عمل کے پیچھے جو ایک جذبہ اور تحریک کار فرما ہوتا ہے کہ جو عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے، وہ جذبہ ان باتوں سے اجاگر ہو جائے اور پھر عمل کے اندر قلت بھی ہو تو جذبہ اس قدر مؤثر اور اس قدر تاثیر پذیر ہو کہ وہ چھوٹے سے عمل کو بھی انسان کی مغفرت کا باعث بنا دے. اسی کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کے پیچھے جو فکر ہے اس پر اعمال کا دار و مدار ہے، اعمال کے پیچھے جو جذبہ ہے اس پر اعمال کا دار و مدار ہے، اعمال کے پیچھے اس عمل کی جو تحریک ہے، اس کا کنیکشن، اس کا رابطہ اس عمل کے ساتھ جتنا مضبوط ہو جائے گا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے گا. قرآن کریم نے اس چیز کو درجنوں جگہ پر بلکہ کثرت کے ساتھ اہل ایمان کو ذکر کیا. اس سے پہلے میں مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگشت مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا اور اپنے قلب منی کی طرف اشارہ کیا کہ فرما اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ حدیث اس مسئلے کو بہت واضح کر دیتی ہے اور ہمارے عمل کی، ہمارے عمل اور ہمارے معاملات میں انتہائی سنجیدگی پیدا کر دیتی ہے. اور عمل کے اندر ہم نے قدم کس طرح اٹھانا ہے، اس میں سنجیدگی کا، متانت کا کیا پہلو ہے، یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس کی طرف واضح کر دیتی. دیکھیے حضور نے واضح طور پر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے کہ اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. اعمال کو نہیں دیکھتے سے مراد کہ اللہ کے نزدیک تمہارے اعمال کی اصلاً کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسی عمل کی حیثیت ہے کہ جس کے پیچھے دل میں پیدا ہونے والا جذبہ، فکر، نیت اس کے ساتھ موجود ہو. اور اگر اس لیے علماء نے ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی بھلے نیکی کا کام کرے، خیر خواہی کا کام کرے، لیکن اس کی تحریک اللہ سے اجر لینے کی نہ ہو، تو وہ کام چاہے کروڑوں روپے کا کھانا غریبوں کو کھلا دے، چاہے وہ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، چاہے وہ ہزاروں رکعتیں نوافل کی پڑھ لے، چاہے وہ نہ جانے کتنا بھی حج کر لے، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت کوئی نہیں ہوگی تو عمل پر ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ عمل پر جو ثواب مرتب ہوگا وہ پیچھے نیت پر ہوگا، وہ پیچھے اس جذبے پر ہوگا، کس جذبے کی بنا پر وہ یہ کام کر رہا ہے، کس تحریک پر وہ یہ کام کر رہا ہے، کس فکر پر یہ کام کر رہا ہے. تو وہ جذبہ، وہ تحریک اگر درست ہے تو اعمال پر اجر مرتب ہو جائے گا، اور اگر وہ جذبہ اور تحریک بری ہے تو اعمال بندے کے لیے وبال جان ہو جائیں گے. اسی لیے میں اس بات کو تھوڑا سے اور آگے بڑھاتا ہوں، اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو ہم تھوڑا سے آگے چلتے ہیں اس کو لے کر. اس لیے سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ان کے تلامذہ نے جب ان سے سوال کیا کہ انسان جو کثرت کے ساتھ مومنین جنت میں جائیں گے تو وہ ان کے اعمال انہیں لے جائیں گے یا کوئی اور چیز ہوگی، تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے بلکہ ان کی نیتیں ان کو جنت میں لے کے جائیں گے، جو اعمال کے پیچھے کار فرما ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر سارا دین بیان کر دیا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اس جذبوں پر ہے. اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ بقرہ کے آخر کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جو تم سوچتے ہو، جو تم فکر کرتے ہو، اللہ اس کا بھی محاسبہ کرے گا اور اللہ اس پر بھی تمہیں پکڑے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، فکر تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سوچ کا آ جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یحاسبکم اللہ، اللہ اس کا بھی تم سے محاسبہ کرے گا، اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا کہ جو تمہاری نیتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری نیتیں ہمارے حق میں تو نہیں ہے، یعنی ہمارے اختیار میں تو نہیں، کوئی بھی خیال ذہن میں آ سکتا ہے. تو پہلی بات تو حضور نے ارشاد فرمائی کہ خاموشی اختیار کرو، اس پر سوال کرنا جائز نہیں ہے، بس اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ بخش دے وہ جو ہم نے بھول کر کیا، بخش دے اس کو جو ہم نے جان بوجھ کر کیا، اور تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ آخری آیات گویا کہ سورہ بقرہ کی قرار پاتی ہے، اور اس میں اس بات کو ذکر کر دیا گیا کہ تم نے سوال، زبان سوال اللہ کی بارگاہ میں دراز نہیں کرنا ہے کہ یہ کیوں ہے، ہماری فکروں پر ہمارا محاسبہ کیوں ہوگا، ہماری سوچ پر ہماری پکڑ کیوں ہو گئی. تو فرمایا یہ نہیں پوچھا جائے گا، اس کی اجازت نہیں، بلکہ اپنی بندگی اور اپنی خاصگیری اور اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہو تم یہ کہو گے کہ مولا جو میں نے جان بوجھ کر کیے اس کو بھی بخش دے. ان نسینا او اخطانا، اگر میں بھول گیا تو اس کو بھی بخش دے، اور میں نے جان بوجھ کر میں نے خطا کر دی تو اس کو بھی بخش دے، اور تو ہی بخشنے والا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہی ہمارا مددگار والی ناصر ہے، فانصرنا للقوم الكافرین، اور کفار کے عمل سے ہمیں دور رکھ اور ان پر ہمیں غلبہ اور ان کے مقابلے میں ہماری امداد عطا فرما۔ یہ بات تو پہلے حضور نے آداب بندگی کی سکھائی کہ سوال نہیں کرنا، ایک سوال اس لیے نہیں کرنا کہ تمہارا حق کیا ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ جو چیز عطا فرمائے اس کا فضل ہے، اس پر کوئی واجب نہیں ہے، جب اس پر کوئی واجب نہیں تو اس سے مطالبہ کیسے۔ یہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان ایک بہت مارکت الارا مسئلہ ہے۔ میں ضمن عقیدے کی ایک بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے مطالعے کے اندر یہ بات بھی واضح ہو جائے۔ اہل سنت کے درمیان، ہمارے درمیان اور شیعوں کے درمیان یہ مسئلہ واضح ہے کہ اللہ رب العالمین پر بندوں کو انعام دینا ان کی نیکیوں پر یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ شیعہ یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں، جو ان کی تمام جو ہے کہ وہ اصول کی کتاب ہے، جو ان کی مقدمات ہیں اصول کے، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے، جس سے مولا بکر مجلسی نے حیات القلوب وغیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ بندے کے اعمال پر رب کو اجر دینا واجب ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، رب پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے، وہ نہ دے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ اس کی صفت سمد ہی اس مسئلے کو واضح کرتی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ ہاں تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس کے فضل کا تقاضا کرو، اس سے اجر پر تم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہی تجھے دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بندے کی نیکی پر اجر دینا واجب نہیں، لیکن وہ کریم رب ہے، وہ اپنی رحمت کی شفقت کے صدقے بندوں کی نیکیوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے۔ خیر اس کی ایک تفصیل ہے، پھر کبھی ہم ذکر کریں گے کہ کن آیات کی بنا پر وہ استدلال کی جسارت کرتے ہیں، اور اہل سنت کے جو پہاڑ جیسے ہمالیہ دلائل ہیں جس کے سامنے ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ پھر کسی دن انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ لیکن میں یہاں پر صرف سردس اپنے موضوع کو یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تمہاری نیتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک تو آداب بندگی بتا دی گئی کہ تمہیں سوال نہیں کرنا ہے اس موضوع پر، اور خاموشی اختیار کرنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں صد عجز و نیاز سے اس بات کو ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے بھول کے کر دی، اور ان خطاؤں کو بھی درگزر فرما جس کو ہم نے تجھے یاد رکھ کر عمدن جان بوجھ کر کی۔ پھر اس میں علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ تمہارے فکروں پر اور تمہارے افکار اور تمہاری سوچوں پر تمہاری گرفت کی جائے گی، تو فرمایا اللہ نے تو خود یہ وعدہ کیا اپنے بندوں کے لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ رب العالمین بندوں کو اس بات کا مکلف نہیں کرتا، وہ بوجھ ان پر نہیں ڈالتا، ان احکام کا، ان باتوں کو اللہ اپنے بندوں کو پابند نہیں کرتا جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں۔ مثال کے طور پر ہر وقت ہر چیز یاد رکھنا ہمارے اختیار میں نہیں، ہر وقت اپنی عقل سلامت رہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہر وقت جاگتے رہنا کہ ایک لہجہ بھی گویا کہ نیند کی اونگ نہ آ جائے یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس لیے میرے آقا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تین لوگوں سے قدرت کا قلم اٹھ جاتا ہے، جب فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں تو تین کیفیتیں جب بندے پر طاری ہوتی ہے تو پھر فرشتے کو روک دیا جاتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جناب تین باتوں پر قدرت کا قلم رک جاتا ہے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ فرمایا کب؟ جب بندہ بھول جائے، بھولے ہوئے کے گناہ نہیں لکھے جاتے، جب اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ پتا نہیں سے مراد یہ نہیں کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، پتا نہیں سے اس کو یہی نہیں پتا، ایک مثال کے طور پہ کلمہ گو مسلمان ہے، اس کو وضو کرنا نہیں آتی اور اس نے نمازیں پڑھتا رہا، پھر اس نے کہا جی اس نے بھول کیا، یہ بھول نہیں یہ خود گناہ ہے، اس لیے کہ فرض علوم حاصل کرنا تو یہ ضروری تھا، جو نماز فرض ہے، جن جو حلال چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، جو کرنا ہے ہم نے جن سے پوچھا جائے گا فرائض اور واجبات کے بارے میں، ان کے بارے میں تو علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ایک گناہ ہے۔ بھولنے سے مراد یہ نہیں کہ نہیں چھوڑنا ہے، اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، یہ نہیں ہے، جو فرض چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں بھولنے سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، نہ ہم جیسے ایسے لوگ ہیں کہ جناب جنہوں نے علم ہی حاصل نہیں کیا نماز کے بارے میں کہ نماز میں کتنے فرضوں کو کچھ پتا نہیں، بس نماز پڑھنا ہے، اور پھر پتا چلا کہ جناب ساری نماز ضائع ہو گئی، جو اس کے فرائض تھے وہ ہم نہیں سمجھ پائے، جس پر نماز کھڑی ہوتی تھی اس کو نہیں سمجھ پایا، غسل کے آداب ہم نہیں سمجھ پائے تو پاکی نہیں ملی، وضو کے آداب نہیں سمجھ پائے تو جناب نماز کی طرف نہیں بڑھ پائے، وضو ہم ٹھیک نہیں کر سکے، نماز کو ہم صحیح ادا نہیں کر سکے، نماز میں سجدہ کیسے ہوتا ہے، رکوع کیسے ہوتا ہے، قیام کیسے ہوتا ہے، قومہ کیسے ہوتا ہے، اس کے رکن کے جو فرائض ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ پائے، پھر بعد میں کہنے لگے کہ جناب ہمیں تو پتا نہیں تھا، یہ تو ہم نے بھول کر کیا۔ تو بھول اور ہے، جہالت اور ہے، بھول اور ہے اور جہالت اور ہے۔ جہالت یہ ہے کہ علم والی چیز ہے بندہ پھر اس کو حاصل نہ کرے، تو یہ تو اپنی جگہ پر خود ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اپنی ضروریات کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑے گا، مثال کے طور پر ایک صحیح سالم شخص ہے جس کے جسم کے اعضاء بھی درست ہیں، عقل بھی درست ہے، اس پر نماز کرنا نماز اس پر فرض ہو چکی ہے، تو جیسے اس پر اس کی صحت کے اعتبار سے، اس کی عقل کے اعتبار سے اور اس کے امن اور ماحول کے اعتبار سے اس پر نماز فرض ہو رہی ہے، تو اب اس کو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ فرض نہیں کہ نماز کیوں فرض ہوئی ہے، نماز کا فرض کن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، نماز کا فرض کن آیتوں، یہ اس پر نہیں ہے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کن آیتوں سے نماز فرض ہوئی ہے، کس سے فرض، کون سی آیتیں مسئلے کو فرض کرتی ہیں، کن واجب کن دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، سنت کن دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، یہ کام ان کا نہیں، ان کا کام یہ کہ بس نماز فرض ہے، تو نماز جب فرض ہے تو نماز کے نماز پڑھنے سے پہلے شرائط کتنے ہیں کہ کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، یہ جو اس کی تمام شرائط ہیں یہ اس کو پتا ہو، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جناب جو نماز میں کھڑا ہو گیا تو پھر اس میں فرائض کتنے ہیں، کہ جس کی بنا پر اس کی ایک نماز سے قبل شرط ہے، ایک نماز کے دوران اس کے شرائط ہیں، وہ اس کو پتا ہو، تو یہ تو علم سامنے موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نواز دیا اور اس کے پاس مال کی فراوانی ہو گئی، اب وہ زکات دینے جا رہا ہے، تو وہ مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے نہ پوچھے کہ جناب جو ہے کہ نماز زکات کتنی فرض ہوتی ہے، علماء کی کتابیں آسان زبانوں میں مارکیٹ میں موجود ہے، اگر وہ سمجھنے کے لیے پہلی دفعہ جا رہا ہے تو ضرور جائے، ایسے درس میں ضرور جائے، ایسی محافل میں ضرور جائے، اور اپنا وقت نکال کر ایسی محافل میں ضرور بیٹھے جہاں پر اس کے سامنے ان فرائض علوم کے بارے میں واقفیت دلائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ صرف زکات دینے پر لگ جائے، اور کن کو زکات دینی ہے، کتنے مال پر دینی ہے، کس کس وقت دینی ہے، اس کو اگر نہیں جانے گا تو زکات دینے کا جہاں وہ اجر پا رہا ہے، تو زکات کا علم نہ حاصل کرنے پر گناہ بھی ہو پا رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ تین بندے کی تین کیفیت پر قدرت کا قلم اٹھ جاتا ہے، بھولے ہوئے پر، پاگل پر، اور سوئے ہوئے پر، تو یہ جو بھولا ہوا ہے، یہ بھولا ہوا نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ جہالت اور بھولنے میں فرق ہے، بھولنا اس کو کہتے ہیں جو بات پہلے پتا ہو، جو علم میں ہو، جس پر بندہ عمل کر رہا ہو، اور پھر خارجی مظاہر کے اعتبار سے اور تقاضے بشری کے اعتبار سے کوئی چیز اس کے ذہن پر اس طرح غالب آ جائے کہ اس کو صادر کرنے میں، اس پر عمل کرنے پر اسے یاد ہی نہیں رہا، تو بھولا اس چیز کو جاتا ہے جو علم میں ہوتی ہے، اور جہالت اس چیز کو کہتے ہیں جو سرے سے نہیں ہوتی۔ تو شریعت میں جہالت معتبر نہیں ہے، شریعت میں نسیان معتبر ہے، بھول معتبر ہے۔ تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے کے تقاضے پر کہ انسان کو تین چیزیں اس کی کیفیت کی بنا پر اس پر اس کو درگزر کیا جاتا ہے جب وہ بھول جائے۔ مثال کے طور پر وہ ایک کام متواتر طور پر کرتا ہے، نماز ہے یا روزہ ہے یا جو بھی ہے، اور کبھی یوں ہوا کہ جناب کوئی چیز اس پر غالب آ گئی، اور اتنی غالب آئی کہ جبکہ اس نے اس فرض کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کر لیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس حال میں جناب اس کی تقاضے بشری کے اعتبار سے اس پر کوئی شے ایسی غالب آئی، خارجی مظاہر یا کسی اور جگہ پر الجھنا ایسا ہو گیا کہ سرے سے اس کے ذہن سے یہ بات ہی محو ہو گئی کہ میں نے یہ فرض ادا کرنا تھا، یہ نماز یا جو بھی چیز ہے جو فرائض سے متعلق ہے، اور وہ اس سے غفلت برت گیا، تو اس پر گناہ نہیں ہے، جبکہ یہ مکمل طور پر اہتمام کے ساتھ ہم صرف مسائل بتا سکتے ہیں، باقی بندے کا تعلق اس کے رب کے ساتھ اس کی نیتیں جانتی ہے کہ اس نے کس وجہ سے چھوڑا ہے، جبکہ اس نے تقاضا بشری کے اعتبار سے اپنی طرف سے مکمل اہتمام اس کا کیا تھا، لیکن اب خارجی چیز اس کے گویا کہ کیفیت بشریہ کے اعتبار سے ایسی غالب آ گئی کہ وہ بھول گیا۔ تو اب اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کے اعادے کی بات فرماتا ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اعادے کی بات کرتی ہے، لیکن اس کو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح جو سو گیا، مثال کے طور پر سو گیا اور اس نے اہتمام کیا تھا کہ میں نے اٹھ کر یہ کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، الارم اس نے لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، لیکن اگر اس کی آنکھ کھلی اور الارم بج رہا تھا اور اذان کی آواز آ رہی تھی، الیاذ باللہ، اور وہ مطلع بھی ہوا اس پر اور اسے مکمل ہوش ہوا کہ یہ سب کچھ ہے، اب اگر سوئے گا تو گناہگار ہے، لیکن اس نے تمام اہتمامات کیے ہوئے تھے اور غفلت کی بنا پر اس کی نیند اس پر طاری ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو گویا کہ درست نہیں کر پایا، اپنے آپ کو اپنے ذات پر مطلع نہیں ہو پایا، تو ایسے شخص سے بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کا قلم جو ہے اس کا محاسبہ نہیں کرتا۔ اسی طرح تیسرا وہ ہے کہ جو پاگل ہو جائے، عقل اس کی معطل ہو جائے، جسے اپنے اعضاء پر، اپنی فکر پر، اپنے احوال پر اطلاع ہی نہیں، تو شریعت اس پر مطالبہ نہیں کرتی۔ تو اب یہ بات جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کے جو بس میں نہ ہو تو شریعت اس کا مطالبہ ہی نہیں کرتی. تو یہاں پر ہماری نیتوں پر ہماری پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کو ذکر فرمایا تو علماء نے اس مسئلے کو اس انداز میں ذکر کیا کہ ہمارے فکر کے کئی درجے ہوتے ہیں، ہمارے سوچنے کے کئی درجے ہوتے ہیں، اور اس درجے کے اعتبار سے گویا کہ اس کی گرفت ہوتی ہے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے کبھی گناہ کا خیال آ جاتا ہے، صرف آیا اور ہم نے تھوڑی دیر سوچا اور نکل گیا، تو یہ بھی خیال تھا، اس پر کوئی گرفت نہیں. کبھی یوں ہوا کہ وہ خیال ہم نے روک لیا اپنے دماغ میں اور جو گناہ تھا اس کے بارے میں ہم نے اقدام کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر ذہن میں خیال آیا اس کو دھوکہ دو، اعوذ باللہ، یہ خیال آیا تھوڑی دیر ہم نے سوچا اور جھٹک دیا اس کو، تو یہ تو بڑی نیکی ہے اور اس پر کوئی گرفت نہیں، جبکہ یہ بھی خیال ہے. لیکن یہ خیال ہے کہ اس کو ہم روک لیں کہ ہاں اس کو دھوکہ دو، تو اب دھوکہ دینے کے منصوبے ہم بنا رہے ہیں دماغ کے اندر کہ اس کو اس طرح روکنا، اس کو یہ کرنا، اس کو اس طرح گویا کہ بے وقوف بنانا، اس طرح اس کو اپنے جال میں بننا، یہ سارے بنانے لگے. اور پھر جانب مخالف سے خیال کھڑا ہوا کہ پکڑا گیا تو پھر بہت بری بات ہوگی، پکڑا گیا تو بدنامی ہو جائے گی، دوسرا خیال سامنے آیا تو اس خیال سے ڈر کے پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس پر بھی گویا کہ گرفت نہیں ہے. تیسرا خیال ایسا ہوتا ہے جو ہم اس کو اتنا جما لیتے ہیں، جو جم جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے خیال کہ یہ فلاں کام جو غلط ہے اس کو کرنا ہے. پھر سامنے سے جو خیال کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کرنا ہے تو تیری بے عزتی ہوگی، لوگ تجھے تھوتو کریں گے، لوگ تجھے پکڑ لیں گے اور تیری بدنامی ہو جائے گی، تیری کیا ویلیو رہے گی. تو اس خیال کو بھی ورت کر کے اس پر اٹک جائے کہ نہیں میں نے تو کرنا ہے. اب یہ ساری بات خیال کی ہو رہی ہے، اور مکمل طور پر 100% وہ اس گناہ کرنے کا مکمل طور پر ارادہ کر رہے، اور بھلے وہ نہ کر سکے تو اس خیال کے اوپر گناہ لکھا جائے گا، اس خیال کے اوپر گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ یہ خیال بالکل عمل کے مانند ہے. اور سورہ بقرہ کے آخر میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ تمہاری فکروں پر جو تمہیں پکڑا جائے گا اور تمہارا محاسبہ کیا جائے گا وہ یہ خیال تھا کہ جس میں بندہ گویا کہ نہ شرم سے شرمائے نہ کسی بات سے شرمائے، اور اس کو بالکل عملی جامہ پہنانے کے لیے ذہن میں بنائے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو کوئی ٹائم نہ مل سکا، اس نے وہ کام نہیں کیا یا اس کو حالات ایسے ظاہری طور پر نہیں ملے، لیکن اندر سے اس نے مکمل طور پر تیاری کر لی تھی اور ہر خیال کو اس نے رد کر دیا تھا، گرا دیا تھا جو اس کو اس خیال سے روک رہا تھا. تو یہ بھی عمل کے مانند ہوا اور اس پر بھی گناہ لکھا جائے گا. تو اس لیے قرآن کریم نے جو ذکر کیا حدیث پاک میں آیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو وہ ہے وہ نیتوں پر ہے، تو اس حدیث پاک سے اس مسئلے کی گویا کہ مکمل طور پر ثبوت واضح ہو گیا. تو لہذا میں نے آج بھی اس نشست کے اندر آپ کی خدمت میں صرف یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کہ انسان کی یہ تین سعادتیں ہیں، سچ بولنا کثرت کے ساتھ، عدل سے کام لینا، اور امانت کو برقرار رکھنا. میں اس کو روک روک کے اس لیے چل رہا ہوں تاکہ اس کے تمام گوشے آپ کے سامنے آ جائیں. میں چاہتا تو کسی اور موضوع پہ چلا جاتا لیکن یہ انتہائی اہم موضوع ہے، لہذا ہر جمعہ اس کی ہم مختلف اینگل سے تشریح آپ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ ہر طریقے سے یہ بات ہمارے سامنے بے غبار ہو جائے اور بالکل ہم سنجیدہ ہو جائے کہ جو ہماری اصل سعادت ہے اس کو ہر جہت سے ہم سمجھ لیں. اور یہ باتیں جو اس طرف کی جا رہی ہیں، اور ابھی تک ہم نے اصل موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو لایا نہیں ہے، سچ کی صرف کیفیت مختصر ذکر کی ہے، عدل کی طرف ابھی ہم نے گفتگو مکمل طور پر شروع نہیں کی، انشاءاللہ ہم کریں گے آنے والے جمعے، انشاءاللہ کر دیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے. لیکن اس کی تفہیم، اس کو سمجھنا ان باتوں پر ہوگا، کیونکہ یہ باتیں ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں اپنے اور آپ کے لیے کہ اس سے جذبہ تیار ہو، اس سے جذبہ بنے گا، اس سے فکر تیار ہوگی، اس میں تحریک بنے گی. اور جب جذبہ اور فکر اور تحریک تیار ہو جائے تو پھر عمل کو قبول کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا بھی آسان ہوتا ہے. یہ بات کرنا بہت آسان ہے کہ سچ بولا کریں، اور سچ اچھی بات ہے، عدل سے کام لیا کریں، انصاف سے کام لیا کریں، امانت سے کام لیا کریں، لیکن تبلیغ صرف اس بات کی نصیحت نہیں ہے. اصل تبلیغ یہ ہے کہ طالبین کو، مریدین کو، محبین کو اور متوسلین کو اس عمل کے لیے پہلے اندر سے جذبہ ان کا بیدار کیا جائے، اور اندر سے طبیعت کو برنگختہ کیا جائے، اندر سے اس تحریک کو بھارا جائے کہ پھر عمل پہاڑ جیسا نہ لگے بلکہ پھول کی سیج کی مانند ہو جائے. اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے لیے نیکی کے کام اللہ اپنی فضل سے آسان کر دے، گناہوں کو ہمارے لیے پہاڑ جیسا بنا دے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں پیدا کر دے، اور جو نیکیاں ہمارے شامت عملی کی بنا پر پہاڑ جیسی ہو گئی ہے جو ہم سے ہو نہیں پاتی، اللہ رب العالمین اسے خوشبو کی طرح ہمارے لیے آسان کر دے، اور خوشبو کی طرح ہماری طبیعتوں کے لیے اسے مزیدار اور لطف پانے والی اور لذت پانے والا سبب اللہ رب العالمین فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.